الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جب رمضان کا چاند ہوتا ہے تو ہم سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں لیکن میرے پیارے بھائی اصل مبارکباد تو اس کے لیے ہے جو رمضان کے روزے رکھے تراویح پڑھے گناہوں کو چھوڑے غیبت چھوڑے بدنظری چھوڑے ٹی وی چھوڑے میچ کی بدماشیوں کو چھوڑے اینڈرائڈ موبائل کو ایک مہینے کے لیے اپنی زندگی سے رخصت کر دو کہ اینڈرائڈ موبائل مجھے اور آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. الحمدللہ دونوں حضرات نے تراویح پڑھی, بڑا مزہ آیا مجھے تو. الحمدللہ آیا نہیں آیا مزہ, اللہ کے قرآن میں ہے ہی مزہ. قرآن پاک میں تو ہے ہی مزہ نا, اللہ کا کلام تو ہے ہی ایسی چیز کے. اور ماشاءاللہ دونوں حضرات نے اپنی اپنی جگہ بہت ہی مسحور کن انداز میں پڑھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل تو اللہ ہے, اللہ کے لیے پڑھنا ہے. لوگوں کی تعریف, لوگ بھی یہیں رہ جائیں گے, تعریف بھی یہیں رہ جائے گی. مجھے اللہ کے پاس جانا ہے, میں نے تو اللہ کو سنانا ہے. امام کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں. اب جتنی اچھی آواز میں سنا سکوں, جو میرے قدرت میں ہے اتنی اچھی آواز سے سناؤں. ہاں پھر لوگوں کی تعریف کا کوئی اعتبار نہیں, پھر کوئی نقصان نہیں لوگوں کی تعریف کا. نقصان تب ہوتا ہے جب لوگوں کے لیے سناتے ہیں, لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں. یار آج امام صاحب نے دیر کر دی, بھائی آپ کہیں اور چلے جائیے. یہاں تو قرآن کی ایک ایک آیت, ایک ایک حرف, ایک ایک زبر زیر پیش سمجھ آنا چاہیے, تب تو مزہ ہے. اگر زبر زیر پیش ہی سمجھ نہیں آ رہا تو مزہ کیا آئے گا میرے بھائی. ہاں جب نیت بندی ایسا لگا کہ حرم پہنچ گئے الحمدللہ, تراوی میں مزہ آنے لگ گیا, ایک کیفیت ہونے لگ گئی. ہاں اللہ جی نظر بد سے بچائے, کیونکہ یہ عمر کچی عمر ہوتی ہے, اسی کے اندر انسان یا تو بنتا ہے یا بگڑ جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ مبارک ہے یہ مہینہ اس کے لیے جو گناہوں کو چھوڑے, جو دن کے روزے اللہ کے حق کے مطابق رکھے. روزے بھی رکھ رہا ہے اور حرام سے افطار بھی کر رہا ہے, حرام سے سحری بھی کر رہا ہے. روزے بھی رکھ رہا ہے, سحری کے وقت میں ٹی وی کھول کر بیٹھا ہوا بھی ہے. روزے کے افطار کے وقت میں جناب والا جس وقت دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے, اللہ ہماری طرف متوجہ, ہم نامحرم کی طرف. ہاں جو مہینہ میرے لیے قرآن کا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو رمضان کے مہینے کو قرآن سے, قرآن کو رمضان سے, اور ان دونوں کو حافظ قرآن سے, بڑی پیاری مناسبت ہے. یہ مہینہ بارہ مہینے میں یہ ایک مہینہ حفاظ کرام کی عظمتوں کو دکھاتا ہے. قرآن پاک پر جو عمل کرنے والا حافظ قرآن ہوگا, اللہ اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ پڑھتا جا چڑھتا جا, جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا مقام ہے. ہاں جی بھائی, اللہ تعالیٰ ایک عالم دین کی مغفرت فرمائیں گے, اس سے یہ نہیں کہیں گے بخاری شریف سناؤ. ایک شہید کو یہ نہیں کہیں گے دوبارہ شہید ہو کے دکھاؤ. کسی عابد زاہد کو یہ نہیں کہیں گے تم جو عمل کیا کرتے تھے وہ کر کے دکھاؤ. لیکن حافظ قرآن کی عظمت کو اللہ اس دن بھی ظاہر فرمائیں گے, اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسا عظیم الشان تاج پہنائیں گے کہ چاند سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے. تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے, تمہارا حافظ قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کے والدین کے یہ اکرام ہوگا تو اس حافظ قرآن کا کتنا اکرام ہوگا میرے بھائی. لیکن یہ اللہ والا حافظ قرآن, حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, کون سا حافظ قرآن؟ جو اللہ کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھے اور حرام کردہ چیز کو حرام سمجھے, یعنی حلال کو اختیار کرے اور حرام سے بچتا رہے, وہ حافظ قرآن. وہ نہیں جو اپنے سامنے جو ہے جناب ویڈیو لگا کر آن لائن چلا رہا ہو, اپنی آواز کو بیچ رہا ہو, میڈیا کو بیچ رہا ہو, لوگوں کے لیے سنایا جا رہا ہو. وہ نہیں. اللہ کے لیے جو عمل کرے وہ اللہ کے لیے کرے اور نبی کے طریقے کے مطابق کرے. بہت سارے کام آج ہمیں دیکھنے میں اللہ کے لیے ہوتے ہیں لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتے, تو اللہ کو وہ کام قبول نہیں ہے, وہ کام قبول نہیں. نیت بھی اللہ کے لیے ہو, طریقہ بھی نبی کا ہو, تو وہ کام قبول ہوا کرتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم عورتوں میں جا کر اس لیے بات کرتے ہیں, عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں. میں نے ان کے سر پر بھی ہاتھ نہیں پھیرا, جیسے ہی بڑھانے لگا کیفیت خراب ہو گئی, میں واپس کھینچ لیا. لیکن اگر ان کی جگہ کوئی اور, اب میں ہوتا ہوتی نہیں کہوں گا, آپ خود سمجھ جائیں, تو انشاءاللہ ہاتھ ہٹاتے ہی نہیں, فجر تک یہی رکھ کر رہتا, دم کرتا رہتا سورہ بقرہ کا, سورہ آل عمران کا. آپ کتنے بڑے عالم ہو, شریعت سے اوپر نہیں ہے. ایک بات ضابطہ یاد رکھیں, بہت سارے لوگ اس میں بہک رہے ہیں, فلاں عالم, میں فلانا عالم جب تک شریعت کا پابند ہے میں اس کی اتباع کروں گا, اور جب وہ فلانا عالم چاہے کتنا بڑا نام ہو جب وہ شریعت کا پابند نہیں ہے میں اس کے پیچھے اتباع نہیں کروں گا. ہاں ہم اس سے کنارہ کش ہو جائیں گے. آج گمراہی کے لیے فلانا عالم فلانا عالم فلانا عالم, دیکھو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ ہے نا, ہاں ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ یہ سورہ فاتحہ میں سات آیات ہیں, اللہ فرماتے تین میرے لیے ہیں, تین آیات خالصتاً میرے لیے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں کس کی؟ اللہ رب العالمین کی, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, ٹھیک ہے جی. خالصتاً اللہ کے لیے, کون ہے وہ رب العالمین؟ الرحمن, ہاں بہت مہربان ہے, سب پر مہربان ہے. الرحیم, صحیح ہے, بہت مہربان ہے, سب پر مہربان ہے. یہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کا ترجمہ ہے, ٹھیک ہے. دو آیتیں ہو گئیں. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک, ٹھیک. یہ تین آیات خالصتاً اللہ کے لیے, خالصتاً اللہ کی تعریف ہے, ٹھیک ہے. تین آیات وہ بندے کے ساتھ خاص ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یہ اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا, سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, کن لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. تیسرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا یعنی یہودی, اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی. تین آیات اللہ کے لیے ہو گئیں, تین آیات بندے کے لیے ہو گئیں. اللہ فرماتے ہیں ایک آیت آدھی میری آدھی بندے کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد بندے کی ہے. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں نا, ہاں کس کی؟ اللہ کی, اللہ کی ہے. ایاک نعبد کیا کرتے ہیں بھائی؟ اللہ ہی کی عبادت کرتے. و ایاک نستعین اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں, محتاج ہے نا, اللہ سے کیا مانگتے ہیں بھائی؟ مدد مانگتے ہیں, ٹھیک ہے جی. عبادت خالص اللہ کے لیے اور مدد بندے کے لیے, صحیح, مدد بندے کے لیے, یہ خلاصہ ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم, بھائی کنکنا کر کے پانی منگوائیے ذرا. صراط الذین انعمت علیہم, چلے گئے چلے گئے وہ چلے گئے. میں اور آپ محتاج ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوں اور ہٹ کر بھی میری نیت کی وجہ سے اللہ مجھے قبول فرما لیں گے, تو نہیں ہوگا بھائی, نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہے ہیں الف لام میم, ہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. الف لام میم سے سورہ بقرہ شروع کی, بتا دیا کہ یہ قرآن اتنا عظیم الشان ہے, جو ہم سمجھائیں گے وہ تم سمجھ سکتے ہو, جو ہم چھپا لیں گے تم نہیں سمجھ سکتے. الف لام میم نکال لو مطلب, ٹھیک, کسی کو نہیں دیا گیا علم. لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی شک نہیں. اللہ فرما رہے اس کے اندر شک نہیں. لیکن ابھی آپ نیٹ پہ جائیں, اللہ نہ کرے, بدماشیوں کے اس پہ جو ہے نا اڈوں پہ جائیں, اللہ نہ کرے, تو آپ کو یہودی کافر نہیں, عیسائی کافر نہیں, ہندو کافر نہیں, مسلمان آپ کو قرآن پر اعتراض کرتا ہوا دکھے گا. مسلمان اللہ فرما رہے لا ریب فی, کوئی شک نہیں. مسلمان کہہ رہا قرآن میں یہ بات سمجھ نہیں آئی, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب دو حاصل ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یا تو اللہ کا کلام جھوٹا ہے اور یہ ممکن نہیں, تو معلوم ہوا کہ اس آدمی کا دماغ خراب ہے, اور جس کا دماغ خراب ہے اس کی اتباع کی جائے گی. یہ ایک سیدھی سیدھی سی دلیل ہے کہ ایک آدمی قرآن پاک میں نعوذ باللہ عیب نکالے, یہ اس کے پاگل ہونے کی دلیل ہے, اور پاگل کے پیچھے چلنا کوئی عقل مند آدمی کا کام نہیں ہوا کرتا. یہ سیدھی سی بات ہے. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ہدل للمتقین, ایک جگہ فرمایا ہدل للناس, کہ لوگوں کے لیے ہدایت, متقیوں کے لیے ہدایت, ایمان والوں کے لیے ہدایت, اعلی درجے کی ہدایت متقی پاتے ہیں, اور اس سے کم درجے کی ہدایت ایمان والے پاتے ہیں, اور سب سے کم درجے کی ہدایت لوگ پاتے ہیں. تو جیسا جیسا تقوی بڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ قرآن ہدایت دیتا چلا جائے گا. تو بھائی یہ رمضان مبارک ہے اس کے لیے جو گناہوں کو چھوڑے, جو گناہوں کو چھوڑے. اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں, خلاصہ بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کو بڑا خلاصے کا شوق ہے تو میں نے چلو آج خلاصہ بتا دیتے ہیں. اللہ جی نے پہلے رکوع کے اندر ایمان والوں کی صفات ذکر کی, پہلے رکوع کی آخری دو آیات کے اندر کفار کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد ایک لمبے طویل رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ذکر کیا, منافقین کی باتوں کو ذکر کیا. منافقین کی عادت کیا تھی کہ جب آپ مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھائی, اور جب کفار کے پاس جاتے تھے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور دل کے اندر ان کے اندر بغض بھرا ہوا تھا. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں جو لوگ شک کرتے تھے ان کو چیلنج کیا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. پہلے پہلے اللہ نے چیلنج کیا کہ جناب والا اس کی ایک سورت اس جیسی ایک لی, پہلے ہاں ایک دس آیات لے کر آؤ اس جیسا پہلے کا قرآن لے کر آؤ, بمثل ہذا القرآن, قرآن کے ایسا کہاں سے لا سکتے تھے, پھر کہا دس آیات ہی لے آؤ, ہاں پھر ایک سورت ہی لے آؤ, کچھ بھی ہاں کسی پر بھی قادر نہیں ہو سکے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم نہ کر سکو, فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے, تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, ہاں تو ڈرو اس آگ سے ہاں جو کہ تیار کی گئی ہے کفار کے لیے, اس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے, ہاں پتھر اور انسان اس کے ایندھن ہوں گے, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا, تقریباً آدھے سپارے کے اندر بنی اسرائیل کے واقعات کو ذکر فرمایا. تو یہ قرآن پاک بھائی رمضان اسی کے لیے مبارکباد کے قابل ہوگا جو مبارکبادی کے راستے پر بھی چلے گا, اور اگر کوئی مبارکبادی کے راستے پر نہ چلے, ساری رات کرکٹ کھیلیں گے, تراوی کی 20 رکعت نہیں, تراوی کی 8 رکعتیں 20 رکعتیں 8 رکعتیں 20 رکعت اسی میں لگتے رہیں, اسی میں لگے رہیں گے. ہاں روز قیامت ہاں اللہ کے نبی کو کیا جواب دو گے کہ میرے لیے تم 12 رکعت بھی زائد نہیں پڑھ سکتے تھے اگر تمہارے نزدیک زائد بھی تھی تو. 1400 سال میں کبھی اختلاف نہیں ہوا, یہ 100 سال پہلے جب ہندوستان بر صغیر پر انگریز کا قبضہ ہوا تب لا کر اس نے کچھ قسم کے فتنے کھڑے کیے, ایک بدعات اور رسومات کا فتنہ آپ جانتے ہیں, صحیح ہے جی, ایک سرسید کا فتنہ آپ جانتے ہیں, صحیح ہے جی, تحریف قرآن کی گئی, تحریف قرآن کرایا گیا اس سے, اور جناب والا قادیانیت کا فتنہ اس کے ذریعے سے, وہیں سے غیر مقلدیت کا فتنہ بھی شروع کیا گیا, اس سے پہلے نہیں تھی, اس سے پہلے نہیں تھے, تو وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی. اللہ جی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو مبارک اسی کے لیے ہوگا جو اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوگا. اللہ کے نبی نے 20 رکعت ہی پڑھی ہے, صحابہ کرام نے 20 رکعت ہی پڑھی ہے. اب میں مانوں یا نہ مانوں, میری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت تراویح ادا کی اور یہ 20 ہی سنت رہے گی چاہے کوئی جتنا مٹانا چاہے. روشن اور رخشا انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ, قرآن پاک کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا وہ واقعہ ذکر فرمایا. وہ واقعہ ذکر فرمایا, واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام عامیل تھا, بڑا دولت مند تھا. اس کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے ایک بھتیجے کے. تو بھتیجے نے سوچا کہ بڑے میاں مر ہی نہیں رہے, صحیح ہے جی, جس طرح اردو میں آ کے کہا جاتا ہے نا, یہ کوا کھا کر آئے جا ہی نہیں رہے, انتظار کر رہے ہیں بھائی جب چلے جائیں. روزانہ آ کے دیکھتا تھا بھائی, ہاں آج کے زمانے والے پراڈو دیکھتے ہیں, اس زمانے کے لوگ وہ اونٹ گائے بیل بکریاں دیکھتے تھے, اتنا مال ہے, اتنا سونا, اتنے چاندی, اور بڑے میاں جا بھی نہیں رہے, کچھ دے بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو یہ روزانہ دعا کر کے اٹھتا تھا کہ اللہ میں آج جاؤں تو یہ آپ کے پاس چلے جائیں. وہ دن بدن صحت پکڑتے جا رہے تھے, دودھ شہد خالص سلاجید کھا رہے تھے, صحیح ہے جی, جا ہی نہیں رہے تھے. تو اس کے بھتیجے نے ایک غیر فطری راستہ اختیار کیا کہ سوچا چلو اپنے چچا کو مار دیتا ہوں, جب مار دوں گا راتوں رات لے جا کے اس کی لاش کو بستی کے باہر پھینکوں گا, الزام دوسروں پر لگاؤں گا, تھوڑے دن واویلا ہوگا اور اس کے بعد ساری جائیداد میری ہو جائے گی. اس نے ایسا ہی کیا, چچا کو مارا. مارنے کے بعد یہ راتوں رات بستی کے باہر اپنے چچا کی لاش کو پھینک کر آ گیا. یہ جو مال ہے نا, مال اور عورت, ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے, اس چچا کی ایک بیٹی تھی, اس کا رشتہ مانگا تھا, اس کا رشتہ قبول نہ ہوا تو اس نے قتل کیا. بعض تفصیلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, یہ بڑا امیر و کبیر آدمی تھا, تو اس کی وراثت حاصل کرنے کے لیے بھتیجے نے مارا. آج بھی دیکھ لو قتل کس کے چکر میں ہوتے ہیں, مال کے چکر میں, صحیح ہے, زر اور زمین, زن زر زمین, انہی چکروں میں کیا ہوتا ہے بھائی, قتل و غارت گری ہوتی ہے, بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے, ہاں وراثت کا مال نہیں دے رہے, یہ تو عام بیماری ہے. آپ کینسر کا مریض ہوگا اس کو بھی جا کر کہو نا بھائی اب تو دے دے, تو بھی اس کو توفیق نہیں ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی دلیل ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتے ہیں اس سے توبہ کی توفیق سلف فرما لیا کرتے ہیں, اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے, اس کو ندامت کے آنسو نہیں دیتے. جس کو ندامت کے آنسو چھین لے اللہ, یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہوا کرتا ہے, اللہ ناراض ہے. تو بہرحال اس نے مار دیا, وجہ کوئی بھی بنی, اور لے جا کے میت کو ڈال دیا باہر, بستی کے باہر. جس بستی کے باہر ڈالا تو وہاں کے بستی والوں نے دیکھا کہ بھئی ایک میت لاش پڑی ہوئی ہے اور قتل ہوا ہے, اس کا خون پھیلا ہوا ہے. اب جب بات پھیلی تو آس پاس کی بستیوں میں بھی تفتیش کی گئی, بھئی آدمی کون ہے, آدمی کون ہے, تو پہچاننے والوں نے پہچانا کہ بھئی یہ تو عامیل ہے, اس کے بھتیجے کو بلاؤ. اب جب بھتیجے صاحب کو بلایا تو لوٹ پوٹ ہو گیا روتے روتے. او ہو, آج کی پولیس بھی انویسٹیگیشن میں سب سے پہلے یہی دیکھتی ہے, رو کون رہا ہے سب سے زیادہ, یہی مخلص ہے, ان کو جنازے کے بعد ان کا تیجا کریں گے پہلے, صحیح ہے جی. جو جتنا روتا ہے نا اس کو ویسے ہی اس کی دیکھا جاتا ہے, ویسے ہی دیکھا جاتا ہے, اتنی ٹیڑھی نظر سے. اچھا باپ کو اتنا رونا نہیں آ رہا, بھائی کو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, بھائی دو دفعہ بیہوش بھی ہو گیا, اس کا مطلب ہے فی گڑ گڑ ہے, ہاں اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے لیکن بیہوش نہیں ہو رہی, بہن بے ہوش ہو گئی ہے, کوئی نہ کوئی فی گڑ گڑ ہے. تو اسی طرح عامل صاحب بھی جناب والا دھڑم نیچے, اور ہائے میرے چچا کا قتل ہو گیا, اس کے قاتل کو پکڑو قاتل کو پکڑو. اب اس زمانے میں ایک دوسرے پہ الزام شروع ہو گئے کہ بھئی قتل ان بستی والوں نے کیا ہے. تو بستی والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عامل کو بھی ساتھ لیا, عامل کے بستی والوں کو بھی ساتھ لیا, اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ تو کلیم اللہ ہیں, اللہ سے آپ براہ راست بات چیت کرتے ہیں, آپ اللہ جی سے پوچھ کر بتا دیں کہ قاتل کون ہے تاکہ ہمارا آپس کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. صحیح, یہ اس پہ الزام لگا رہا ہے, یہ بستی والے اس پہ الزام لگا رہے ہیں, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا حق کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, چونکہ اس نے وراثت حاصل کرنے کا ایک غیر فطری طریقہ اختیار کیا, انتظار کرتا. صحیح ہے جی, کہ جب وہ جائیں گے, صحیح ہے, اس کو یہ خطرہ ہوا وہ نہ جائے میں ہی چلا جاؤں پہلے, تو پہلے ان کو تو بھیجو بھائی. تو ان کو بھیج دیا بیچارے چچا جان کو. آج کتنے قتل اسی چکر میں ہوتے ہیں, وراثت کے چکر میں قتل ہو جاتے ہیں, علمان الحفیظ. ہاں کیسے کیسے, آپ نے گزشتہ جنہوں سنا ہوگا نا, سال ہو گیا شاید 6-8 مہینے ہو گئے, کہ ڈاکٹر کو اس کے بیٹے نے قتل کیا, قتل کروایا. ہاں امیر کبیر باپ, ہاں پتہ نہیں کتنے 35 لاکھ روپے کے کتنے روپے تو اس کی پاکٹ منی تھی, لیکن پھر بھی مال کے چکر میں اور لڑکی کے چکر کے اندر اپنے باپ کو قتل کروا دیا. جنازہ خود پڑھایا تھا باپ کا, لاہور کے اندر یہ واقعہ ہوا. کیا ملا میرے بھائی, جیل پھانسی, کچھ نہیں, کچھ ہاتھ نہیں آیا میرے بھائی, ذلت خواری. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو براہ راست بتا دیتے بھائی عامل نے, عامل کے بھتیجے نے قتل کیا, یہی ہے اس کو پکڑ لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ یہ یہودی فطرتن ہی ان کے اندر نہ مانو کی قید جو ہے نا, ایک بلا موجود ہے, نہ مانو میں نہ مانو. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ اپنی قوم کو کہیں کہ وہ گائے ذبح کریں, جب گائے ذبح کریں گے تو اس کی بعض روایات میں آتا ہے کہ زبان اس مردے پہ لگانا, بعد میں دم کا اوپر والا حصہ لگانا, بعد میں کہ ران کا حصہ لگانا تو مردہ زندہ ہوگا, زندہ ہونے کے بعد وہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے, پھر وہ مر جائے گا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, معوضے کا معوضہ ہو گیا اور جس نے قتل کیا ہے وہ خود مقتول بتا رہا ہے میرا قاتل کون ہے. لیکن اس قوم کے اوپر بدبختی اس قدر ہے کہ نہ مانوں کی قید, میں نہ مانوں. کہنے لگے اے موسیٰ کیا آپ ہم سے اتتخذنا ہزوا, آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے استہزاء کرتے, یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ایک سیدھی سی بات کو نبی پر الزام, بھئی سیدھی سی بات تھی نا کہ اللہ کے نبی سے آپ نے درخواست کی, اللہ کے نبی کو اللہ کا حکم آیا, آپ خود آ کر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں, آپ اللہ سے بات چیت کر کے بتا دیں. تو جب اللہ سے بات چیت ہو گئی تو آگے سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں. یہاں سے یہ بات بھی شریعت کی ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر عقل کو دخل نہیں ہے, پھر عقل کو دخل نہیں ہے. بس اللہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا, عقل کو دخل دینے والا وہ ان جو ہے نا ان کی طرح ہے, یہود کی طرح ہے. کہنے لگے اتتخذنا ہزوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اللہ کے احکامات میں اگر میں استہزاء کروں گا تو میں تو جاہلین میں سے ہو جاؤں گا. ہاں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں تو کہ اللہ کوئی حکم دے اور میں استہزاء کروں, میں تو ایسا نہیں کر سکتا. اب کہنے لگے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی, کیسی ہونی چاہیے. بھائی یہودی اتنا غبی ہوتا ہے کہ اس کو یہی پتہ نہیں گائے کیسی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا گائے, آپ کے ذہن میں بکرا آیا, اونٹ آیا ہو, ہاتھی آیا ہوگا, شیر آیا ہوگا, سوچ کے کل تک بتانا کچھ اور آیا ہوگا. بھائی گائے گائے ہوتی ہے میری بھائی, پوچھے کیسی ہونی چاہیے. شادی کرنی تھی تم نے کہ بھائی کیسے چل کر آئے, ہاں دو دانت کی ہو, تم نے شادی کرنی ہے اس سے. جیسے آج کل تو کراچی والے تو گائے سے شادی کرتے ہیں. صحیح ہے جی, اب جائیں گے حضرت ہونٹ لال ہے, ابھی گلابی ہونٹ کا میں کیا کروں گا بھائی. اس گلابی اونٹ کے 5 لاکھ روپے اوپر ہو گئے، حضرت کھر بھی اس کے سفید ہو رہے ہیں، گلابی ہو رہے ہیں، تو اس کا میں کیا کروں گا میرے بھائی، پھک جانے. لیکن کراچی والے ماشاءاللہ سبحان اللہ ہیں، وہ کرتے 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 2 لاکھ کی چیز 50 لاکھ پہ پہنچا دی الحمدللہ. الامان الحفیظ قول ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اللہ سے کہیے کہ ہمیں بتائیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ہاں نہ وہ بہت بوڑھی ہو نہ بن بی آئی ہو، درمیانی عمر کی ہو، امان بین ذلک درمیانی عمر کی ہو. اللہ فرمانے ففعلوا ما تؤمرون، اب جو تمہیں حکم دیا نہ کر جاؤ، بس بتا دیا نہ بوڑھی ہو نہ بن بی آئی ہو، جوان ہو، امان بین ذلک. اللہ کہہ رہے ففعلوا، جو حکم دیا گیا کر گزرو. لیکن یہ بدبخت قوم جس کی آج ہم اتباع کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، آج اسلام جب آپ پر حلیہ نظر آئے گا نا دین کا، آپ داڑھی رکھیں گے تو بتاؤں کیا جملہ کسا جائے گا، طالبان بن گئے. بھائی ہمارا کیا واسطہ طالبان، ہمارا تو نبی سے واسطہ ہے بھائی. ہاں اچھا چلو دوسری جانب آ جاؤ، جب تم داڑھی کٹاؤ گے تو ٹرمپ بن گئے، اپنا بھی تو بتاؤ. ہاں تمہیں ہماری نسبت ہمارے آبا و اجداد کی پہچان کا بہت شوق ہے، اپنی تو کرا دو پہلے. ہاں یو سن آف ٹرمپ، ہاں مجھے بتاؤ تو، تم ٹرمپ کی اولاد ہو، تم اوباما کی اولاد ہو، ٹونی بلیئر کولن پلے کی اولاد ہو، مجھے بتاؤ تو، اپنا بھی نسب بتاؤ. داڑھی رکھو تو پریشانی، یہ ایکسٹریمز ہے. چلو ہم ہو گئے، تم کیا ہو، تم بھی بتاؤ، اپنا بتاؤ. کبھی کبھی آپ یقین کریں دل سے ایسے لوگوں کے لیے، یہودی کے لیے بد دعا نہیں نکلتی، عیسائی کے لیے بد دعا نہیں نکلتی، لیکن یہ جو یہودی مسلمان نما اصل یہودی جو بیٹھے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے دل سے بد دعا نکلتی ہے میرے، کہ اصل یہ اسلام کے دشمن یہ بیٹھے ہیں، یہ وہ منافقین ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے درمیان میں تھے. اصل منافق یہ، انہوں نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا، اسلام کو نقصان پہنچایا، کافر نے نہیں پہنچایا، یہودی نے نہیں پہنچایا. یہودی کو آپ کی داڑھی سے کچھ بھی نہیں ہے، عیسائی کو آپ کی داڑھی سے کچھ بھی نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کہے گا. ہمارے ایک دوست امریکہ میں ہوتے ہیں، اس کمپنی میں سب کافر ہیں، وہ اکیلا مسلمان ہے. آپ کو پتا ہے مجھے انہوں نے بتایا، میں حیرت زدہ رہ گیا، کہنے لگا میرا باس جب رمضان آتا ہے نا تو میرے لیے خاص طور پر افطار کا انتظام کراتا ہے، کافر، اور ساتھ ساتھ مجھے عید کے دن کی چھٹی بھی دیتا ہے. سمجھ رہے ہو بات، آج آپ 25 دسمبر کی چھٹی ختم کرا دو تو میں بھی مان جاؤں آپ کو، نہیں کر سکتے. طوفانی سردی کی پیشن گوئی ہو جائے نا 1 جنوری سے تو بھی چھٹی وہی 20 دسمبر سے ہونی ہے. تو اصل یہ منافقین ہیں، ان کے دماغ، انہوں نے مسلمانوں کو، ہاں یہ او لیول اسکول کھولنے والے، ان کے دماغوں میں یہی ہے کہ پینٹ شرٹ ہی ایک معزز لباس ہے. ہاں نہ آگے سیف نہ پیچھے سیف، لیکن معزز لباس یہ پینٹ شرٹ ہے، جو یہود و نصارہ کا دیا ہوا لباس ہے، یہ ایسا لباس ہونا چاہیے. اور اگر وہ دیندار لباس پہن کے جائے گا، باس کو مصیبت، آپ کسی بھی اٹالین کمپنی میں، جرمنی کمپنی میں، باہر کی کمپنی میں کام کر لیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں، آپ کوئی بھی لباس پہن کے جائیں، لیکن یہاں والے کو تکلیف ہے، کہتا آپ نہیں آ سکتے، اور پھر کہتے ہیں آزادی کے خلاف بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے، واہ 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 واہ، جب تم پابند کرو تو وہ ڈسپلن کہلاتا ہے، انگلش کا لفظ ہے نا، اور جب ہم پابند کریں تو یہ ظلم اور زیادتی کہلاتا ہے. جب تم ایک عورت کو 700-800 آدمیوں کی جہاز میں خدمت کے لیے متعین کرو اس کو آزاد خیالی کہتے ہیں، اور جب وہی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کو دقیہ نوسیت کہتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ یہ ہے دنیا. بہرحال تو موسیٰ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ بولے جاؤں چپ نہ ہوں، دل اتنا جلتا ہے. صحیح. اور یہودی نصرانیوں سے نہیں، ہاں مسلمان منافقین سے، جنہوں نے ظاہر بنا رکھا ہے، ظاہر میں نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، اندر سے ٹونی بلیئر ہیں، ہاں کولن پلے ہیں، ہاں ٹرمپ ہے کوئی، کوئی اوباما ہے، اندر سے وہ یہ ہیں. بیٹھیں گے نا آپ، آپ چلے جائیں کوئی دیندار مدرسے پڑھ رہے، کیا پڑھاتے ہیں؟ صحیح جی، یہ پڑھاتے ہیں جب تم مرو گے تو تمہیں جنازے میں غسل کیسے دینا ہے، تم نے پڑھائی؟ صحیح ہے جی، تمہارا بیٹا تو تمہیں ننگا کر کے ٹانگ دے گا، شاور دے کے پھینک کے آ جائے گا، اس کو تو خود بھی اس کو نہانا نہیں آتا، اس سے پوچھو غسل کے فرائض کیا کہتے ہیں، تین فرض ہیں کہ کیا پانی ہونا چاہیے، صابن ہونا چاہیے، بالٹی ہونی چاہیے، بات ختم. وہ تو تمہیں جو ہے نا کپڑے اتارے گا، باپ جی بھی کپڑے دے جا، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی ڈالر مالر ہو. صحیح. تو جب مرے گا نا تو تیرے میت کی تیاری کے لیے یہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں بھائی. تم میں ایک ایسا نہیں ہے جو جنازہ پڑھا سکے اپنے باپ کا، اور آ کے بات کرتے ہیں علماء سے. اللہ جی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پرویز مشرف کے زمانے میں، کل میں نے اپنے گروپ پہ بیان بھی چلایا ہے مولانا عبید اللہ خالد صاحب کا، پرویز مشرف کے زمانے کے اندر جناب مدرسوں کو بند کرنا ہے، مدرسوں کو بند کرنا ہے، مدرسوں کو بند کرنا ہے. خلاصہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید علماء، ہاں پرویز مشرف سے ملنے پہنچے، بہت بڑا ہال تھا، کہنے لگے وہاں تعظیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تعظیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ ہمارے اکابر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے ان کے قبروں پر. 10 منٹ تک پرویز مشرف بغیر تمہید کے بولتا رہا، مطلب ہم نے فیصلہ کر لیا مدرسے بند کرنے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے اے پرویز، اور پرویز کے ذہن والوں سن لو، اللہ کا فیصلہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے، اور ان حفاظت کے ذریعوں میں سے جو ذرائع ہیں، اللہ نے اس آیت کے اندر اس ذرائع کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، یہ مدارس ان حفاظت کے کرنے والے ذمہ دار ہیں، تم نہیں مٹا سکتے، تم مٹ کے رہو گے. مٹ گیا، آج مدارس اللہ نے اپنی جگہ پہ قائم فرمائے، ایسے میں آتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے. پھر مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے 10 منٹ سمجھایا، اس نے کہا غصے میں اپنے ڈیکس پہ ہاتھ مار کے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بند ہوگا. حضرت ویل چیئر پہ تھے، فرمایا ویل چیئر پیچھے کرو، کہ یہ آدمی غبی ہے، یہ آدمی غبی ہے، یہ آدمی غبی ہے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ تصادم ہو، لیکن اب ہم اس کو پاکستان کی گلی کوچوں میں سمجھائیں گے. ہاں اس وقت وزیر داخلہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، جب ہاں پرویز مشرف نے دیکھا، پرویز مشرف بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، حضرت بیٹھ کے بات کرتے، بیٹھ کے بات کرتے. سمجھے، جس کے دل میں اللہ ہوتے ہیں نا اس کو پھر مخلوق کا خوف نہیں ہوتا. حالانکہ انتہائی نرم مزاج آدمی تھے، غصہ نام کی چیز حضرت میں تھی نہیں، بہت ہی ٹھنڈے مزاج، لیکن ایسا دبنگ، ہاں بڑھاپا، 80 سال کی عمر، ویل چیئر پر، لیکن ایمان کی گرمی نے ہاں اس ڈکٹیٹر کو بھی گھٹنے ٹکوا دیے، الحمدللہ. ہاں یہ ہے مدرسے، یہ مدرسے یہ پیدا کرتے ہیں، سمجھے میرے بھائی. اللہ جی ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے تو یہ مدرسوں کی کامیابی ہے، اور اسی کے لیے یہ جامعۃ الابرار ہے، اس کے لیے نہیں ہے کہ یہاں انگریزی پڑھائی جائے، ہاں اس لیے نہیں ہے کہ یہاں فنون پڑھائے جائیں جہاں کمانے کے ذریعے ہوں، کمانے کے ذریعے کے لیے بہت ہے. ہاں میں حافظ صاحب کو کہہ رہا تھا، کوئی تمہیں نا قرآن سنانے کے عوض میں ایک رومال بھی دینا، ایک مسواک بھی دے تو قبول نہیں کرنا. اللہ سے کہنا اللہ میں کپڑے کا بھی محتاج ہوں، میں مال کا بھی محتاج ہوں، میں گاڑی کا بھی محتاج ہوں، میں گھر کا بھی محتاج ہوں میرے اللہ، لیکن مجھے ان فقراء سے نہیں چاہیے. ان فقراء کو بھی آپ نے دیا ہے, مجھے آپ ہی سے چاہیے. اللہ دیں گے, اللہ دیں گے, میں یقین سے کہتا ہوں اللہ دیں گے, لیکن ان فقراء کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. بھوکے سونا لیکن ان فقراء سے نہیں لینا. یہ دیں گے اور پھر احساس احسان جتائیں گے. ان فقیروں کے آگے جو ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اللہ نے مجھے, میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں کپڑے کا محتاج ہوں, اللہ میں پیسے کا محتاج ہوں, لیکن ان محتاجوں کا محتاج نہ بنا. نہیں ہوں محتاج پیسوں کا, کون کہتا ہے پیسے کا محتاج نہیں ہوں میں؟ آپ میں سے کوئی نہیں پیسے کا محتاج؟ ہاں, اللہ میں گاڑی کا محتاج ہوں, اللہ میں گھر کا محتاج ہوں, اللہ میں اے سی کا محتاج ہوں, ہر چیز کا محتاج ہوں, لیکن اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں, مجھے آپ سے چاہیے, مجھے ان بھک منگوں سے نہیں چاہیے جو دیں گے بھی اور احسان بھی جتلائیں گے. باپ بھی ایک وقت آ کر احسان جتلاتا ہے, لیکن اللہ کبھی احسان نہیں جتلاتے. اللہ جی نے تو ہمیشہ دے کر, مانگو گے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. ادعو نہیں استجب لکو, مانگو مانگو دوں گا. اللہ تو نہ مانگنے والے سے, ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو نہیں مانگتا تکبر کرتا اللہ کہتا اس کو جہنم میں داخل کروں گا, ذلت کے عذاب میں داخل کروں گا. ان لوگوں سے نہیں, دنیا والوں سے نہیں. ہاں, میرا تجربہ ہو چکا ہے, یہ تمہیں حج پر بھیجے نہیں جانا بھائی, کہ بھائی بڑی مہربانی میں یہی صحیح ہوں. عمرے میں بھیجے نہیں جانا بھائی, میں یہی اچھا ہوں. ہاں, میرا عمرہ حج یہی ہے, میرے اللہ میں عمرے کا محتاج ہوں, اللہ میں حج کا بھی محتاج ہوں, دل بھی چاہتا ہے, لیکن یہ اللہ ان محتاجوں کا محتاج نہ بنا, مجھے ان محتاجوں سے کی محتاجگی میں نہیں جانا ہے. مجھے اللہ, مجھے صرف آپ کی محتاجگی چاہیے بس. یہ پیشانی جب اللہ کے سامنے جھکتی ہے اللہ اس کو عزت دیتے. یہ ہاتھ اللہ کے سامنے سب پھیلاتے ہو نہیں پھیلاتے؟ کبھی ذلت لگی؟ لیکن یہ ہاتھ مخلوق کے سامنے پھیلاؤ, ذلت معلوم ہوگی. پانچ وقت اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاؤ میرے سامنے پھیلاؤ, اور اب تو پھیلانے کا وقت ہے. ہاں, ہو سکتا ہے آج ہی کی رات شب قدر ہو, ضروری نہیں ہے پاکستانیوں کراچی والوں کہ 27 کو آئے گی شب قدر. ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو, جس کی زندگی بدل جائے وہی شب قدر ہے. ہاں, اور جس کی زندگی نہ بدلے بس شب قدر کبھی نہ ملی اس کو. اصل تو بات زندگی بدلنے کی. تو جناب قتل ہو گیا, گائے کا پوچھنے ما ہیا, اللہ نے بتا دیا ففعلوا ما تؤمرون, بھائی بتا دی کہ نہ بوڑھی ہو نہ بن بھی آئی ہو, درمیان کی جوان ہو, بس کرو ففعلوا ما تؤمرون. پوچھنے لگے قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها, اس کا رنگ بتائیے, اس کا رنگ بتائیے. اتنی گھٹیا قوم کے پیچھے چلنے والے آج معزز ہیں, جن کے گھروں کے اندر ڈبلو سی نہیں کیا لگتا ہے, کموڑ لگتا ہے, یہ معزز لوگ ہیں اس گھٹیا قوم کے پیچھے چلنے والے. ہاں, آج ہم گھٹیا قوم کی حرکتیں کو پیچھے چلتے ہیں ہر چیز کے اندر. بچہ پیدا ہوا انگریز کا لباس پہناتے ہیں, گھٹیا حرکت ہے. نعمت دی اللہ نے, لباس نبی کی سنت کا پہنانا تھا, پہنایا یہود و نصارہ کا لباس. گھٹیا حرکت ہے, گھٹیا سوچ ہے. اس گھٹیا سوچ کی وجہ سے تو غلام ہیں ہم آج, آزاد ہونے کے باوجود ہاں ہم ذہنی غلام ہیں ہر چیز کے اندر. جناب والا کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ویسٹ. ہاں, ہمارا ویسٹ کیا کر رہا ہے, ویسٹ کیا کر رہا ہے, ویسٹ کیا کر رہا ہے, تعلیم ویسٹ, نظام ویسٹ, کھانا پینا ویسٹ کے نظام کا, رہائشی نظام ویسٹ کا, تباہی بربادی ہے. جو قوم ایک گائے ذبح نہ کر سکے. ہاں, تفسیر غالباً قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ جو سوال جواب ہوئے نا, یہ سوال جواب 40 سال چلے ہیں. 40 سال اللہ نے فرمایا بھائی کیسی ہونی چاہیے, اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے. جو جتنا سوال کرتا, کب بقرۃ صفراء فاقع, زرد رنگ کی ہو, اور زرد رنگ بھی چمکتا ہوا زرد رنگ ہونا چاہیے. تصر روح ناظرین, کے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. ہاں, پھر کہنے لگے قول ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا. عجیب جملہ ہے. کہنے لگے اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے لیے گائے کو بیان کریں, ہمارے اوپر گائے مشتبہ ہو گئی ہے. اسی لیے میں نے کہا 2 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے, کل مجھے بتانا گائے کیسی ہوتی ہے, شیر جیسی ہوتی ہے نا. جب یہ یہودی بدبخت کہہ دے تشابہ علینا, جو قوم کے اوپر گائے مشتبہ ہو, اس کے پیچھے چلنے والے کیا خود ہدایت پا سکتے ہیں؟ ہاں, کبھی نہیں پا سکتے. تشابہ علینا, اب کی دفعہ کہا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمْهُتَدُونَ، انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے. اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے قیامت تک یہ سوال جواب چلتے رہتے. اللہ نے فرمایا کہ اب گائے ہو، لا فارض ولا بکر، اللہ نے فرمایا کہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو زمین کو بھی نہ جوتا ہو، حل میں جوتی نہ گئی ہو، اور اس سے پانی کو بھی سینچا نہ گیا ہو، مسلمت ال بالکل عیب سے پاک ہو، لا شیت فیہ، کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر. اب کہنے لگے الان جیتا بالحق. آہا ہا ہا، چھوٹے بچے کو بلا کے پوچھو بیٹا گائے کہاں ہے، تو آپ پہ سے کسی پہ ہاتھ نہیں رکھے گا. ہاں خالد بھائی کہاں ہے؟ اچھا پیچھے بیٹھے. آپ پہ بھی ہاتھ نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے جی. سونڈ والا کھڑا ہوگا تو کیا کہے گا؟ سونڈ والے کو کیا کہیں گے؟ بھائی ہرن کہیں گے نا. اگر ایک سونڈ والا یا جانور کھڑا ہو، میں آپ سے پوچھوں آپ اس کو گود میں لے سکتے ہیں؟ آپ لے سکتے ہیں؟ گود ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی، صحیح ہے جی، ہمیشہ کے لیے گود اجڑ جائے گی، پھر اور کیا ہوگا بھائی. جیسے ہی ہاتھی کہا تو ذہن میں کیا آیا؟ بھینس بکری آ گئی. ہاتھی آتا ہے نا میرے بھائی، ابھی کہہ رہے تشابہ علینا، ایسی ٹن قوم. میرے خیال سے اس وقت بھی ویب وغیرہ چلتا ہوگا، اس وقت پی کے آتے ہوں گے سارے نشے ہی. گائے کہاں ہے؟ گائے کیا ہوتی ہے؟ لو بھائی، ویسے ایسی بات نہیں ہے، حقیقی بات بتاؤں، جس کو اپنی ماں اور بہن کا نہیں پتا، جس کو اپنے باپ کا نسل کا نہیں پتا، اس کو گائے تو مشتبہ ہونی ہی چاہیے. تشابہ علینا، اس پر تو ہونی ہی چاہیے، اور اس کے پیچھے چلنے والوں پر آفرین ہے، آفرین آفرین ہے. کہنے لگے اب لے کر آئے، فذبحوها وما كادوا يفعلون. اللہ نے فرمایا کاٹ دی، لیکن وہ کاٹنے والے نہیں تھے، کاٹنے والے نہیں تھے. اب جب کاٹی، زبان یا جو بھی حصہ اللہ کے حکم کے مطابق اس پر لگایا، مردہ بول پڑا کہ یہی حضرت ہیں، پکڑو اس کو، ٹھیک ہے. ان آیات کے بعد اللہ تعالی نے پتھروں کی تین اقسام کو ذکر فرمایا. پہلا فرمایا کہ ان بعض لوگوں کے قلوب جو ہوتے ہیں نا، سخت ہوتے ہیں پتھر کی مانند، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ، کہ بعض پتھر تو ایسے جس سے نہریں بہتی ہیں. ہاں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ، اور بعض پتھر پھٹتے ہیں اور ان میں سے تھوڑا تھوڑا پانی رسرا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے، بعض سے نہریں بہتی ہیں، بعض سے چھوٹے چھوٹے چشمے بہتے ہیں. ہاں اور تیسری قسم ذکر کی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر اوپر سے جو نیچے گرتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے گرتے ہیں. ہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر پتھر خوف الہی کے سبب گرا ہو، لیکن ان میں بعض پتھر وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں. ہاں اب آدمی کو تو اصل کس کی مانند ہونا چاہیے؟ اس پتھر کی مانند جس سے نہر بہ پڑے. ہاں نہیں تو کم از کم چشمہ تو ہو، نہیں تو خوف الہی اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے. ہاں اللہ نے آگے فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ہم چاہتے یہودی ایمان لے آئیں. ہاں صحابہ چاہتے تھے یہودی ایمان لے آئیں، کفار ایمان لے آئیں. تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اوپر کے وہ بند کریں دروازہ، افتطمعون ان یؤمنوا لکم. اللہ فرماتے ہیں تم لوگ یہ چاہت رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں. اللہ فرماتے ہیں سنو میری بات سنو، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ان میں سے ایک گروہ وہ جس نے اللہ کا کلام براہ راست سنا تھا. کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو یہ بدک گئے، نہیں 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 ہم نہیں مانتے. ہاں تو ان میں سے چناؤ کر کے، بعض جگہ آتا ہے 70,000 وہاں گئے، کہیں آتا ہے 70 گئے، جتنی بھی تعداد تھی اللہ جانتے ہیں، اور اللہ نے براہ راست کلام فرمایا. فرماتے ہیں جس نے اللہ کا کلام سنا ہو، براہ راست سنا ہو، اللہ فرمائے یہ میرا کلام ہے، پھر بھی اس کے بعد کیا کیا؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، سمجھنے کے باوجود اللہ کے کلام میں آ کے تحریف کر دی. یہ قوم اتنی بدبخت ہے، اس نے اللہ کا کلام سنا ہے، براہ راست ان کو خطاب کیا گیا، انہوں نے پھر بھی اللہ کے احکام کو، اللہ کی بات کو آ کر تحریف کر دی، تو کیا تم ایسے لوگوں کے بارے میں گمان کرتے ہو کہ یہ تو ایمان لے آئیں گے؟ ایمان، تمہارا ایمان بھی بگاڑ دیں گے. اور آج دیکھ لیجیے آج ہمارے ایمان کا کیا حال ہوا. آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک خاص صفت ذکر فرماتے ہیں. بہت سارے احکامات ہیں، میں تو جو یہ حضرات پڑھتے گئے تو دل میں آتا کہ یہ بھی بتاؤں گا، یہ بھی بتا دوں گا، اب کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا چھوڑوں. ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہیں کافر اور ایک یہود. اللہ فرماتے ہیں آپ یہود کو جو ہے زندگی پر کفار سے زیادہ حریص پائیں گے، کفار سے زیادہ حریص پائیں گے. ہاں، بہت زیادہ حریص ہیں یہ موت کی تو طرف جا ہی نہیں سکتے. ہاں، ان کو موت سے بہت خوف ہے، بہت خائف رہتے ہیں ہر وقت، نہیں مرنا نہیں بھائی، مرنا نہیں، ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اللہ فرماتے ہیں مشرکین سے زیادہ زندگی پر حریص یہ یہود ہیں. یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اصل میں یہود کہا کرتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور ایک فرقہ ان کا یہ کہا کرتا تھا عذاب ہوگا تو چند دن ہوگا، بعض کہتے تھے تین دن ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کے اتنے مقرب ہو، ہاں، تو آپ کو تو فوری موت مانگنی چاہیے نا بھائی، کہ وہاں جا کر اکرام ہی اکرام ہوگا آپ کا. نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں، ہاں، کہ اللہ فرما رہے لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے اعمال بھیجے نا، یہ موت کبھی ہرگز ہرگز طلب ہی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہاں، پھر آگے چل کر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان کی مشابہت لفظی سے بھی منع فرمایا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے یہود، ہاں، اور اللہ کے نبی کو ایک عربی لفظ اس انداز سے بولتے تھے کہ اس کا ظاہر معنی تو صحیح تھا لیکن جو معنوی مطلب جو یہ لیتے تھے وہ ایک طرح کی نعوذ باللہ جو ہے نا بہت ہی بڑی بے حرمتی تھی. یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے راعینا، ویسے عربی میں راعینا کے معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، لیکن جب یہ لفظ راعینا کہتے تو تھوڑا سا کھینچ کہتے راعینا. اب راعینا کے معنی ہمارا چرواہا، سمجھے؟ تو مسلمانوں کو بھی یہ لفظ، کیونکہ عرب تھے، مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی کیا کہنا شروع کر دیا راعینا. مسلمان تو صحیح لفظ کہہ رہے ہیں، صحیح معنی لے رہے ہیں، مسلمانوں کی نیت تو خراب نہیں ہے نا بھائی، صحیح ہے جی، مسلمانوں کی نیت خراب نہیں ہے. یہاں سے وہ لوگ بھی سمجھ لیں جو کہتے ہیں نیت صاف ہونی چاہیے دوسروں کی تاڑنے کے لیے، دوسروں کی تاڑنے کے لیے نہیں، دل صاف ہونی چاہیے، آنکھ صاف ہونی چاہیے یار. اچھا بھائی، وہ کون سا تھرما میٹر ہے ہمیں بھی پتا چلے جو آپ کا پاجامہ گیلا نہیں ہو رہا؟ صحیح ہے جی، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک پاؤ کے قریب تو دھماکہ خیز مواد نکلے گا اس کے اندر سے. تو راعینا اور راعینا، حالانکہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ صحیح لفظ بھی بولتے تھے، صحیح معنی بھی مراد لیتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کیجیے. یہود اس سے مراد راعینا لیتے تھے، نعوذ باللہ، چرواہے کے معنی میں لیتے تھے، اپنے خادم کے معنی میں لیتے تھے. ہاں، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں لفظی مشابہت بھی ان کی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اگر تمہیں اللہ کے نبی سے کسی رعایت کے معنی کو ذکر کرنا ہے تو ان ورنہ کہنا، لفظی مشابہت بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اب جس کے لفظی مشابہت بھی نہ ہو تو اس کے لباس کی مشابہت کا کیا کہنے، اس کے رہن سہن کی مشابہت کے کیا کہنے، ہاں کیا بتائیے آپ؟ عورتیں جاب کرنے نکلتی ہیں، ماں بہن بہو بیٹیاں، اور اتنی آزاد خیال ہوتی ہیں جو سامنے والا اگر نظر جھکائے تو وہ بیکورڈ ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کمفرٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ کمفرٹ نہیں ہوتی، پریشان ہوتی ہے وہ نا. ٹھیک ہے جی بھائی، دیکھو بات یہ کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اگر وہ آپ کے ساتھ کمفرٹ ہو گیا پریشان ہو جائیں گی آپ، پھر پریشانی آپ کے لیے. ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے جی, پھر وہ کمفرٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اب یہ کم اور فرد میں جو ہے وہ آپ لگاتے چلے جائیے. ایسی بدبخت عورتیں ہیں کہ ریزائن دیتے وقت کہتی ہیں کہ میں فلانے کے ساتھ کمفرٹ نہیں ہوں, اور بدبخت ہے وہ آفیسر اور اس کا مالک. ایسے لوگوں کے لیے بھی دل سے بد دعا نکلتی ہے. یہ منافقین ہیں جنہوں نے اسلام کو جو ہے نا نقصان پہنچایا. منافق ہیں, ظاہری ان کا مال بہت بڑھ جائے گا, لیکن پکڑ اللہ کی ایسی آئے گی جو اپنے باپ کا نہ ہوا وہ تمہارا ہوگا. ہاں, کمپنی کا مالک جس نے اپنے خون پسینے سے ایک کمپنی کو کھڑا کیا. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے ایک دوست تھے, انہوں نے اپنی کمپنی کھڑی کی, اور ہمارے والد حضرت کے والد صاحب کا چونکہ کلیئرنگ فارورڈنگ کا کام تھا تو ان کے ذریعے سے وہ بہت نیک صالح آدمی تھے. کام بنا 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 جب ایک کمپنی کا نام ہو گیا تو اس کے بیٹے ہی نہیں اس باپ کو باہر آپ ریٹائر, السلام علیکم. جو اپنے باپ کا نہیں ہے تو تم کسی ملازم کا ہو سکتا ہے وہ؟ ہاں, نکلو یہاں سے, یہ بدبخت کی جگہ ہے, اس پر اللہ کا عذاب آئے گا, پکڑ آئے گی. یہ بدبخت ہے جس کے ذہنوں پر. جناب والا پیر بھی دیکھو, پیر ایسا رکھا ہوا ہے, ایک لڑکی کو ہائر کرنا ہے, سمجھنا صحیح ہے کیا ہوتی ہے وہ, پی اے. ٹھیک ہے جی, پی اے ہائر کرنا, اس کے لیے پیر صاحب سے استخارہ کرائے کہ ویری گڈ رہے گی. ایسے پیر سے بیٹھ ہو, ادھر آؤ گے تو کیا کدو ملے گا تم لوگوں کچھ. یہ پیر ہونا چاہیے جناب. پی اے آپ کی قسمت چمک جائے گی. پی اے رکھنے کا عورت, صحیح ہے جی, اور وہ بھی نان مسلم, اور جناب والا پیر صاحب کہہ رہے ہیں صحیح, بالکل صحیح فیصلہ آپ کا الحمدللہ, اور استخارہ کر کے بتا رہا ہے. اس کا استخارہ بلعم بن باورہ کا استخارہ ہے. یہ وہ نہیں ہے, یہ بلعم بن باورہ ہے. کتے کی طرح زبان لٹک گئی تھی بلعم بن باورہ کی, استخارہ کر رہا ہے. ناجائز اور حرام چیز کے لیے استخارہ کر کے بتا رہا ہے, اور پیر کا پیر ہے, اس کی پیری بھی ختم نہیں ہوتی میرے بھائی. اور ایسا پیر بھی ہے کہ پیر صاحب گھر پر ہوتے, مرید صاحب آفس میں ہوتے, مرید کی بیوی پیر صاحب کو لے کر جگہ جگہ گھوم رہی ہوتی گاڑی میں. واہ یار واہ, پانچ انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں. ہاں نہیں جناب, نہیں نہیں میرے پیر صاحب بہت, وہ کیا ہیں, پلر ہیں, سمجھ رہے ہو نا, آگے خود سمجھتے رہے, پلر ہیں وہ. ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ماشاء اللہ, ان کے سامنے درخت آ جائے, پتھر آ جائے, کچھ بھی آ جائے. ہاں ایک جگہ ابھی وہ چلا جناب کہ خواتین کی تراویح کا بھی انتظام ہے, تو ہمارا دوست کہنے لگا یہ بھی پوچھ لے اور عمر بھی لکھ دیتے کہ 16 سے 20 والی ہے, اس سے زیادہ نہ ہے. کیا جہالت ہے یہ میرے بھائی. ایک پاگل مجھ سے پوچھ رہا ہے, پتہ نہیں آپ ہی میں سے ہوگا یا کوئی آیا ہی نہیں ہوگا, وائس میسج پہ, آپ کیا خواتین کا بھی انتظام ہے؟ کہا بھائی سب سے پیچھے تو میں ہی پڑھوں گا نماز باولے. کہ فرض نماز کے لیے فقہا نے منع فرمایا. ہاں فرض نماز کے لیے تراوی کے لیے نکال رہے, بدبختی ہے. اللہ جی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہاں تو لفظی مشابہت سے بھی اللہ نے منع فرما دیا. راعینا کہنا نہیں, جملہ صحیح ہے, تمہاری نیت بھی صحیح ہے, لیکن یہ مشابہت ہو رہی ہے یہود سے, لہذا یہ مشابہت بھی اختیار نہ کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے آپس کے مسئلے کو ذکر کیا. فرمایا کہ یہود اور نصارہ جب آپس میں لڑتے ہیں نا تو کہتے ہیں, یہود کہتے ہیں نصرانی کوئی چیز نہیں ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. ہاں اور جب نصارہ سے پوچھو کہتے ہیں یہود اصل مذہب ہمارا ہے. یہود کہتے ہیں اصل مذہب ہمارا ہے. ہاں اصل مذہب ہمارا. لیکن جب مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ آپس میں کیا بن جاتے ہیں بھائی, یار غار بن جاتے ہیں, ایک بن جاتے ہیں. آج مسلمانوں کا غزہ کے اندر کیا حال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ہم جیسے مسلمان سب ساتھ دے رہے ہیں, یہ منافقین ہیں. منافقین اس کی اگلی آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعى فی خرابہا. صحیح ہے جی, یہ آیت تو کسی کے لیے بھی نازل ہوئی ہو, شان نزول کوئی بھی ہو, مسجد کمیٹی بھی سن لے. ہاں یہ مسجد کمیٹی والے بھی سنو کہ اللہ فرماتے کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ کے گھر کو گھر میں روکے لوگوں کو کہ اس میں ذکر کیا جائے. آج مسجد بنانے سے روکتے ہیں, مسجد بنانے سے روک رہے ہیں, ہاں اور مسجد بنانے جو آ رہا ہے اس کو بھگا بھی نہیں, مسجد نہیں بنو, مسجد نہیں بنو, ایف آئی آر کٹوا دیں گے, یہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, امام صاحب نے مجھے آ کر بتایا کہ میں درس قرآن دینے کے لیے بیٹھا تو میرے پاس ایک للو پرشاد آیا. اس للو پرشاد نے کہا امام صاحب آپ کیا نہیں کہیے قرآن کا درس نہ دیجئے, ہم فضائل کی تعلیم کریں گے. سمجھ رہے آپ, یہ ہیں وہ لوگ جو دین کے کام کے مانے ہیں, اللہ کی مساجد کو آباد کرنے سے مانے ہیں. ایک مسجد میں مدرسہ کھولا گیا, میں اور آپ پانچ وقت آتے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو مسجد کو مکمل آباد رکھتے ہیں نا بھائی. ٹھیک, تو وہاں کے امام صاحب نے بدبختی کی اور مدرسہ یہ کہہ کے بند کروایا کمیٹی والوں سے. بچے شور بہت مچاتے ہیں, لوگوں کی نماز خراب ہوگی. صحابہ کے بچے بھی تو شور مچاتے تھے, اللہ کے نبی نے تو کبھی منع نہیں کیا. اس زمانے میں تو دین نیا نیا تھا, اللہ کے نبی نے کبھی منع نہیں کیا, نماز مختصر پڑھا دی کہ ماؤں کے گود میں بچے روتے تھے, اللہ کے نبی نماز مختصر فرما دیتے تھے. ٹھیک, لیکن آج کے جناب والا مدرسے بند کراؤ, اسکول بند نہیں کرانا. ٹھیک ہے جی, بدماشی کے اڈے بند نہیں کرانا. آپ دیکھیے کہ سندھ اسمبلی کے اندر ایک ہندو کہتا ہے کہ شراب پہ پابندی لگاؤ اور مسلمان کہتے ہیں یہ وہ منافقین ہیں جن کا اس قرآن میں ذکر ہے, یہ وہ منافقین. ہاں آج ہم, میں اور آپ خود ہی نہیں چاہتے دین آئے, کون چاہتا ہے؟ تو کیوں ہم ان بدعنوان قسم کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جن کا چہرہ مورا اللہ کے نبی کے موافق نہیں, لیکن لاتے میں اور آپ ہی ہیں ان کو. سمجھے؟ اب آگے چلیے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی اتباع نہ کر لیں. سمجھ گئے؟ وہ چاہتے کہ نبی بھی ان کی اتباع کرے. آج ہم سے, ہاں ہم پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. کیوں؟ میں ہماری بات مانو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ قرآن تو پہلے بتا چکا ہے, قرآن پہلے بتا چکا ہے. اللہ جی آگے فرماتے ہیں کہ اللہ ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفی نفسہ. بے وقوفی آدمی ملت ابراہیم سے, دین ابراہیمی سے وہ منہ اعراض کرتا ہے, بے وقوف آدمی. اللہ فرما رہے ہیں جو دین سے اعراض کرے وہ کیا ہے؟ داڑھی کٹانا, بے وقوفی. ہاں شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا, بے وقوفی. نماز کا چھوڑنا, بے وقوفی. شادی بیاہ یہود و نصارہ ہنود کے موافق کرنا, بے وقوفی. صحیح, اپنے گھروں کو جناب یہود و نصارہ کے موافق بنانا, بے وقوفی. اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے گا وہ بے وقوفی آدمی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا, کم عقل بے وقوف آدمی ہو سکتا. پھر ہم نے آج الحمدللہ دوسرے سپارے کا پاؤں تک پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تحویل قبلے کا حکم دیا. پہلے حکم تھا ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی طرف جب تک مکہ مکرمہ میں رہے, پھر جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا, پھر 16 یا 17 مہینے کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو اللہ کے نبی کی چاہت کی وجہ سے. اللہ کے نبی کا چاہنا یہ اللہ کو چاہنا ہوتا ہے, اللہ نے بھی چاہ لیا, بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا گیا. ہاں اب آپ دیکھیے تحویل قبلہ ہوا جب بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف, تو یہ چاہت تھی یہود و نصارہ کی, تو یہود و نصارہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اور جب دوبارہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہوا, فوراً انہوں نے اعتراض شروع کیا. اللہ فرماتے ہیں اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں. سیقول السفاء عن قریب, بے وقوف لوگ کہیں گے. اللہ کہہ رہے بے وقوف, یہود و نصارہ کو بے وقوف, اور ہم کہتے ہیں سب سے عقل مند قوم کون ہے؟ یہود و نصارہ. قرآن کہہ رہا ہے یہ بے وقوف, اور ہمارے نزدیک وہ بہت بڑے عقل مند. اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں. ایک چھوٹی سی حکمت آپ کو بتاتا چلتا ہوں, وقت کم ہے, بس آخری آیت. ہندو کہتے ہیں کہ ہم بھی مورتی کی پوجا کرتے ہیں, تم بھی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہو, صحیح ہے جی, تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. تو ہمارا پوجنا غلط, تمہارا پوجنا صحیح. اللہ تعالیٰ نے یہ تحویل قبلہ کا معاملہ کر کے قیامت تک آنے والی لوگوں کے جوابات دے دیے کہ اے مسلمان, تم لوگوں کو کہہ دینا ہم تو اللہ کے حکم کے پیچھے چلتے ہیں. جب اللہ نے کہا بیت اللہ کو رخ بناؤ تو ہم نے بیت اللہ کو بنا لیا, جب اللہ نے کہا بیت المقدس کو رخ بناؤ تو ہم نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا, پھر اللہ نے کہا بیت اللہ کو بنا لو پھر ہم نے بیت اللہ کو بنا لیا. تو یہ ہماری جہت ضرور ہے لیکن پوچھتے نہیں, لیکن تم تو مورتیوں کو پوچھتے ہو. یہ جہت ہے تو ہم اللہ کے حکم کو پوج رہے ہیں, اللہ نے جب جس کو حکم دیا ہم اس طرف ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو میرے آپ کے لیے مبارک کرے, لیکن مبارک تب ہوگا جب میں اور آپ گناہوں کو چھوڑیں گے. ہاں, حقوق العباد, مال کھا بیٹھے ہوئے ہیں, تہمتیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اساتذہ کو ناراض کیا ہوا ہے, ہاں جناب ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے, لیکن جناب والا کیا مجال ہے, کیا مجال ہے کہ جناب والا آ کر معافی مانگ لیں, جھک جائیں, ماں باپ کے سامنے گڑ گڑا لیں. کل ہی ایک دوست آئے ہوئے تھے, 70-72 سال عمر, کہنے لگے میرے بچہ حافظ, بیٹی عالمہ, سب کچھ, میں گھر میں اتنا شدید بیمار پڑا کہ میرا یہ چہرہ بگڑ گیا. مجھے وہ تصویر دکھانے لگے, میں نے کہا بھائی تصویر حرام ہے, آپ مجھے نہ دکھائیں. کہنے لگے نہ میری بیوی نے مجھے پوچھا نہ میرے بچوں نے مجھے پوچھا, یہاں تک کہ بیٹی شادی شدہ اپنے گھر سے آئی اور مجھے یہ کہہ کر گئی کہ تم ہمارے لیے مر چکے ہو, ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں. ہاں, میں نے کہا بھائی کوئی دین سے واسطہ کا, مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں, دونوں بیٹے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں, بیٹی عالمہ ہے, آپ سوچئے. ہاں, ماں باپ کے ساتھ یہ حشر کرنے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین آمین. یہ اللہ کے نبی ایسی بات تو پہلی دفعہ دیکھی. ہاں, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. ہاں, تباہ و برباد ہو جائے. جبریل کی بد دعا اور نبی کی آمین, اللہ اکبر. ہاں, جس کا سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تباہ و برباد ہو جائے. جبریل کی بد دعا اور اللہ کے نبی کی آمین, اور ماں باپ کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کرا کے اپنی مغفرت نہ کرا لے, تباہ و برباد ایسا ہو, ہلاک ہو جائے ایسا آدمی. ہاں, جبریل کی بد دعا, نبی کی آمین. اللہ جی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے, اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنا دے, ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ہاں فجر کی نماز 6:05 پر ادا کی جائے گی انشاءاللہ. فجر کے بعد 10-15 کا سیرت کا درس ہوتا ہے, ظہر کے بعد فضائل رمضان کی تعلیم ہوتی, صحیح ہے جی, اور اس کے بعد انشاءاللہ تراوی کے بعد روزانہ کا یہ اصلاحی بیان کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ 29 یا 30 رمضان تک, اور یکم رمضان سے 15 رمضان تک جس نے نام لکھوا دیا اعتکاف کا, صحیح ہے, مولانا حسیب صاحب کے پاس تو ٹھیک ہے, اور جو بیٹھنا چاہے گا صحیح, تو ظاہر ہے کہ جان مال وقت اپنا لگتا ہے, 5,000 روپے کھانے پینے کے لیے سحری افطاری کے لیے اس کو جمع کرانے ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.